أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
سورة الملك مکی سورة ہے، 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہیں. عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی. ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے. ترمذی کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت الف لام میم السجدہ اور سورت الملک ضرور پڑھا کرتے تھے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. سورتوں کے جو فضائل بتائے گئے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک تلسماتی چیز ہو یا جادو کی طرح کوئی چیز ہو یا منتر ہو کچھ، بلکہ ان فضائل کا تعلق ان کے معنی سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر ہر شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے سوئے گا تو یقیناً وہ بہت سے غلط کاموں کو چھوڑنے کا بھی عزم کرے گا. ساری سورت جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہترین تعارف ہے اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس دلاتی، اور جتنی زیادہ وہ اللہ کی قدرت انسان کے سامنے رہتی اتنا ہی پھر اپنا آپ بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے. سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی اہم سورت ہے. الملک، بادشاہت. کس کی بادشاہت؟ اللہ کی بادشاہت. الملک، جو بادشاہ حقیقی ہے. مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جو ساری حکومت کا، ہر چیز کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، ملکیت ہر چیز کی. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمان و زمین کی. للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے، وہ ہے اصل بادشاہ، وہ ہے سب سے بڑا، اور اسی کے تعارف پر مبنی ہے یہ سورت. یہ سورت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سورت سے قرآن مجید کی سورتوں کا آخری گروپ یعنی ساتواں گروپ شروع ہو رہا ہے، جس کے آغاز میں مکی سورتیں ہیں اور اختتام پر مدنی سورتیں. اگرچہ درمیان میں کچھ سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اجمالی طور پر سورۃ الملک سے سورۃ الکافرون تک مکی سورتیں ہیں، 43، اور پھر آخر میں 5 مدنی سورتیں ہیں النصر سے. پچھلے پارے میں ہم نے دین سے تعلق اور دین کی مدد اور حمایت کے بارے میں پڑھا، اور اس پارے کا جو مرکزی مضمون ہے اور قرآن کے اختتام سے پہلے جو ایک عمومی وصیت ہے، تاکید ہے، اس کا ذکر ہے. اور وہ عمومی وصیت کیا ہے؟ کہ قرآن کا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ، اللہ کی بات سب کے لیے ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں، اور اس دعوت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تعارف حاصل کرے، جس کی طرف وہ دوسروں کو بلا رہا ہے اس کی معرفت بلانے والے کے دل میں خود سب سے پہلے ہو، کیونکہ اگر آپ کسی کو ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس کو خود بھی نہیں جانتے، جس کی قدر اور جس کی عظمت اور جس کی قوت آپ نے خود ہی محسوس نہیں کی، آپ دوسروں کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں، دوسروں کو اس سے کیسے متعارف کرا سکتے ہیں؟ لہذا اس صورت میں بھرپور طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا، اور یہ دعوت کے آغاز میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ اسی لیے عام طور پر اب تک جہاں بھی میں نے ابتدا میں درس وغیرہ دیے تو پہلا لیکچر اسی صورت پر مبنی تھا، اور یہ دعوت اللہ کی ایک تدریجی صورت ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اور جب وہ اس کو پہچانیں گے تو خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اور دعوت اللہ کا یہ فریضہ امت میں سے ہر فرد پر ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 130,000 کے مجمع میں یہ بات فرمائی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے امام احمد کہتے ہیں، من علم مسألۃ فہو عالم بہا، جس نے ایک مسئلہ معلوم کر لیا، ایک بات کسی کو پتہ چل گئی، وہ اسی کا عالم ہے، اور اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے کو بھی بتا دے، اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ علم ایک امانت ہے۔ اور اس کی عملی مثال ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ جس دن انہوں نے خود اسلام قبول کیا اسی دن ان کے ہاتھوں 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے پہلے دن ان کے پاس کتنا علم ہوگا، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، شاید ایک سورت، لیکن انہوں نے جو خیر پائی، جس کا مزہ خود چکھا، جس کا لطف خود اٹھایا، اسے فوراً کسی کے کہے بغیر اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، اور اپنے قریبی دوستوں کو فوراً پیغام پہنچایا، اور ان دوستوں میں سے جن کے اندر خیر تھی ویسی ہی وہ بھی فوراً ان کی پکار پر لبیک کہتے گئے۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس سورت کا مطالعہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ رب، بیدی ہی، جس کے ہاتھ میں ہے، الملک، ساری بادشاہت، ساری حکومت، اور تبارک باب تفاعل سے ہے، برکت سے، اور تفاعل یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے، بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ النماء والزیادہ، کسی چیز کی کثرت ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، اور یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرتی، یعنی حد درجے کی کثرت۔ تبارک، بہت ہی برکت والا ہے، خیر والا، بھلائی والا، ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات خیر و برکت کا مجموعہ ہے۔ اور کون ہے وہ؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر ہے، بحر اور بر پر ہے، ستاروں اور سیاروں پر ہے، جن و انس اور ملائکہ پر ہے، وہ واحد ہستی جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور کوئی اور اس کی اس صفت میں اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ نہ صرف خالق اور مالک ہے بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن آپ اس پر کنٹرول نہیں رکھتے، اس پہ قادر نہیں ہوتے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس پر آپ کی مرضی نہیں چلتی، لیکن وہ ایسا بے بس مالک نہیں، وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہر چیز کو مکمل اپنے کنٹرول میں بھی کیے ہوئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو گویا تم اس رب کے بندے ہو، اس خالق کی مخلوق ہو، اس مالک کے مملوک ہو۔ کون ہے وہ؟ مزید تعارف،
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔
الذي، وہ ذات ہے، اور یہاں پر آپ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کا کیا نام ہے؟ نون قطنی۔ الذي خلق الموت والحياة، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، اوریجنیٹر ہے وہ، موت اور زندگی اس نے بنائی اور با مقصد بنائی. کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر یہ یہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. اور یہاں پر کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں اپنی بہترین اور اس کی قدرتوں کے شاہکار اس ماسٹر پیس میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے، انتخاب کرے. کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے، خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے. اس لیے ایوکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے خوبصورت ہیں. احسن کا لفظ جو ہے حسن سے، اور احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھے، بہترین. تو گویا ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے، یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، دونوں کناروں پہ موت ہے. عدم سے وجود میں آئے اور پھر موت کی طرف پلٹیں گے، لیکن موت آخری مقام نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، بلکہ پھر اٹھائے جائیں گے. ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تاکہ وہ دیکھے کہ جس امتحان کے لیے اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا تھا، اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوا، کون اس قابل ہے کہ وہ بہترین انجام کو پہنچے. اور احسن عمل کون سا عمل ہے؟ وہ نہیں کہ جسے ہمارا دل احسن کہے، جو ہماری خواہش اور ہمارے خیالات کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے. کیونکہ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بہت مزین کر دیتا ہے، پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل اچھے نہیں کہ جو لوگ اچھے سمجھیں، وہ بھی اچھے نہیں جنہیں شیطان خوبصورت بنا دے. اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور اللہ کی نظر میں اچھا کون سا ہے؟ جس کے پیچھے نیت اچھی ہو، اور جس کا طریقہ اچھا ہو، جس کے کرنے کے پیچھے اخلاص ہو، اور کیا ہوا سنت کے مطابق ہو، تاکہ وہ اس کو پسند آ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ. تو جب تک زندگی اس کے مطابق نہ ہو، خوبصورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا تھے ہم سب کے لیے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے. ورفعنا لک ذکرک، جن کا ذکر بلند کیا گیا، جن کو اللہ نے معراج سے نوازا، جن سے وہ ہم کلام ہوا، جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جب تک ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، خوبصورت نہیں ہو سکتے. ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں، جاگنا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا، کھانا پینا چلنا بات چیت گفتگو جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کس کو نمونہ بنائے ہوئے، کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کے اور کس کو دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے، یہ سب سے اچھا ہے. کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم بے اختیار کہہ اٹھے کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے، یہی تو ہے بہترین، یہی تو ہے احسن، یہی تو ہے سب سے عمدہ، ہاں واقعی یہی اچھا ہے، اور ایسی کنوکشن ہو کہ پھر دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں. اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ تیاری. اور امتحان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی آپ کسی سبجیکٹ کا امتحان دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے۔ اگر ہم واقعی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو جانیں بھی، اور اچھی طرح جانیں، اور ایسا جانیں کہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بھی بن جائیں۔ کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نصاب کو پڑھے بغیر کامیاب ہو جائے۔ آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کی ڈگری چاہیے تو آپ کو اسی کالج میں جانا ہوگا، ویسی ہی چیزیں پڑھنی ہوں گی، مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، مطلوبہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اگر آپ کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور پھر صرف ذہنی علم کی حد تک نہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات کا ذخیرہ ہے، بلکہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے بعد میں، اور وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہمیں پوری پوری معلومات فراہم کی، اور صرف معلومات ہی فراہم نہیں کی، ویسا بننے کے لیے جو ان معلومات کے ذریعے بتایا جو قرآن میں دی گئی، ہمیں عملی نمونہ بھی دیا، ایک معلم بھی دیا، اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، صرف زبانی نہیں بتایا، وہ سب کچھ ہم تک پہنچا بھی۔ لہذا ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے، احسن عمل کون سے ہیں، اور ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس رب سے جو زبردست بھی ہے، غالب ہے، اور دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے۔ نہ تو تم یہ سمجھو کہ جیسے جی چاہے زندگی گزار کے چلے جاؤ تو کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں، نہیں، وہ ہے العزیز، بہت قوت والا ہے، غالب ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس سے، اور دوسری طرف اگر تم اس کے فرما بردار ہو، تابع دار ہو، تو تمہاری کمی بیشی کو معاف بھی کر دے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کا وجود کیوں ہے۔ کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں، نہ آسمان و زمین اور نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق۔ ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے، اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا، اور بے مقصد نہیں آیا کہ وہ ایسے ہی دنیا میں آوارہ گھوم پھر کر واپس چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ جس نے یہاں بکھیرا ہے وہ سمیٹے گا، اور جو سمیٹے گا وہ پوچھے گا۔ اس کی یہ کریشن ایک پلاننگ کے تحت وجود میں آئی ہے، اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی، اور اس پلاننگ کے اختتام پر عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، بولنے اور سننے والے انسان کو جزا اور سزا سے نوازا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوش گوش والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، یعنی ہمیں کان اور آنکھیں کس لیے دی گئیں؟ تاکہ ہماری آزمائش کی جائے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس آزمانے کے لیے ہم نے اس کو سمیعًا بصیرًا بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہمیں باقی مخلوق کے مقابلے میں جو عقل اور سمجھ دی ہے، سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں، اس کی مرضی کو جانا یا نہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں۔ انسان کا معاملہ دیگر تمام مخلوقات سے فرق ہے، باقی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں اپنے لیے بنائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں، کون اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر یہاں جو عمل کی بات کی گئی، تو انسان کا عمل صرف اس کا چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، انسان کا عمل اس کی گفتگو، اس کی سوچ، اس کا معاملہ، رویہ، طریقہ، لین دین، ہر چیز اس میں شامل ہوتی۔ گویا اس زمین پر، اس زندگی میں انسان اپنی عقل سمجھ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کا عمل ہے۔ وہ اگر خاموش کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اس کا عمل۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کسی بس سٹاپ کے اوپر کھڑا ہے، یہ بھی اس کا عمل ہے کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس میں بیٹھ گیا ہے، وہاں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے اب کیا کر رہا ہے۔ وہ بس سے اتر کر چل رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں کہاں جا رہا ہے، کہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے جاگ رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس پہ ناراض ہوتا ہے، کس سے جھگڑتا ہے، کس کو اس کا حق دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا. آل دا ٹائم اس کو واچ کیا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے اس کو نتیجہ دیا جائے گا. ہر وقت کھنگالا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ہر ہر اینگل سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اندر سے بھی، باہر سے بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، چھپ کے جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی. نبتلی ہی، جیسے آپ اگر کوئی چیز کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو چھان پٹک کے دیکھتے تو کیسے دیکھتے، ٹھوک بجا کے، اٹھا کے، ہلا کے، جھٹک کے، ہر ہر اینگل سے اس کو پرکھتے ہیں. انسان بھی ہر ہر اینگل سے پرکھا جا رہا ہے. وہ خوشی میں کیا کرتا ہے، وہ غم میں کیا کرتا ہے، وہ غصے میں کیا کرتا ہے، وہ نفرت میں کیا کرتا ہے، وہ محبت میں کیا کرتا ہے، وہ کب کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس کا عمل ہے. اس کا خاموش رہنا بھی عمل ہے، اس کا بولنا بھی عمل ہے، اس کا ہنسنا بھی عمل ہے، اور اس کا رونا بھی عمل ہے. یہ سب عمل کے مختلف پہلو ہیں. ہر ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے نا، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے. ہم غافل بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے، ہم الرٹ بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے. ہر وقت ایک کیمرے کی زد میں ہے. اب تو ایسے کیمرے ہیں نا کہ جن کے ذریعے آپ کی پوری اینڈوسکوپی کی جاتی ہے اور اندر کا سب کچھ دیکھا جاتا ہے، ایک ایک رگ ریشا کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، اور طرح طرح کے الٹرا ساؤنڈ کے طریقے، اور پھر مختلف طرح کی چیزیں سامنے اور پیچھے کی جانچنے کے لیے انسانوں نے خود بنا لی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، نس اللہ فاحصاہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا لیکن اللہ ان کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے. اصل میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ایک بار. اور امام شافی نے زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جیسے برف کا ٹکڑا ہو اور پھر وہ پگھلتا جائے، تو برف والے کو کس قدر فکر ہوتی ہے کہ کوئی خرید لے اس کو، ورنہ یہ سارا ہی گھل کے پانی میں بہ جائے گا، اور پانی اڑ جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور ہاتھ کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں. وہ برف جو بظاہر دیکھنے میں ایک بہت بڑا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، زندگی بھی اسی طرح ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے پاس، لیکن پگھلتے 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 جب وہ ویپوریٹ ہو کے کچھ بھی نہیں بچتا، سب اڑ گیا. اگر اس کی کوئی قیمت نہ لگائی، اسے استعمال نہ کیا. اور ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ احسن عمل، تو احسن یہی ہے کہ انسان اپنے لمحوں کو بہترین سے بہترین میں انویسٹ کرے. اب جیسے انتظار ہی کے لمحات کو اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ میں گزار رہے ہیں تو یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ قیامت کے دن تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی انسان کے پاس. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف ہماری ذات ہے. اوپر کی آیت میں آپ دیکھیں، اگر ٹیکسٹ پہ غور کریں پہلے، کہ اللہ کون ہے؟ جو مالک ہے، جو قادر ہے. اور پھر اینڈ پہ دیکھیں تو العزیز ہے، الغفور ہے. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ ہماری زندگی، موت ہے اور حیات ہے. اور وہ کیا ہے؟ امتحان ہے. چاہیے کیا؟ احسن عمل. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کیوں بھیجے گئے کہ دیکھے جائیں کرتے کیا ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کسی چیز پہ قادر نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں. جو کچھ ہے امانت ہے ہمارے پاس، ٹیمپریریلی صرف کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. جہاں چاہو انویسٹ کر لو، چاہو تو اچھے میں کر لو، چاہو تو ضائع کر کے آ جاؤ، لیکن کامیاب وہی ہے جو احسن عمل لے کر آئے. زندگی کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے فلسفے گھڑ رکھے ہیں نا، جیسے چاہو جیو، ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گی. کسی نے اس کو عیش کی جگہ سمجھا، کسی نے منمانی کرنے کی جگہ سمجھا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ بھول گئے. کسی نے سمجھا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کسی نے کہا مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بس زمانے کی گردش ہے. ہم سب کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، اس کی قدرت اس کے پاس ہے. ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ احسن عمل ہے. عمل میں بہترین ہونا، صرف سوچوں اور تمناؤں میں نہیں، صرف باتوں میں نہیں، بلکہ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ آگے بھیجیں اور کچھ پیچھے مثال چھوڑیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے، کیونکہ یہ سورت بھرپور طریقے سے اللہ کا تعارف کراتی ہے.
الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي وزعت خلقه جس نے پیدا کیے سبع سات سماوات آسمان طباقا تہ بتہ ایک کے اوپر ایک طباق کا لفظ طبق سے ہے اور طبق کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز رکھنا پلیٹ کے لیے بھی طبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو جب ایک پلیٹ کے اوپر ایک رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بالکل فٹ بیٹھ جاتی ایک دوسرے کی مطابقت کرنا برابر ایک دوسرے کے ساتھ فٹ آ جانا اشارہ ہے ترتیب کی طرف تنظیم کی طرف بہترین تناسب کی طرف جو اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا الذی احسن کل شیء خلقہ اس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت بنائی ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت ما ترى نہ تم دیکھو گے فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی تفاوت تفاوت کا معنی ہوتا ہے عدم تناسب فرق بے جوڑ ہونا بے ضابطگی بنیادی طور پر یہ لفظ فوت سے ہے فے واوتے فات الامر کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا وقت ہاتھ سے نکل جانا اور واپس نہ ہو سکنا دو چیزوں کا آپس میں لگا نہ کھانا یعنی یہ ایک طرح سے طباق کا اپوزٹ بن گیا معنی کے اعتبار سے دو چیزوں کے اوصاف کا مختلف ہونا ایک وصف جب دوسرے سے فوت ہو جائے تو اس کو تفاوت کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے فرجع البصر لوٹاؤ اپنی نظر یعنی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دیکھو فرجع البصر یعنی پہلے اگر تم نے غور سے نہیں دیکھا تو پھر دیکھو هل ترى من فطور کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی دراڑ کوئی بے ضابطگی کوئی رخنا کوئی ٹوٹ پھوٹ کوئی بے قاعدگی هل ترى من فطور ثم ارجع البصر پھر نگاہ لوٹاؤ ایک دفعہ اور دیکھو کرتین بار بار دیکھو جتنی بار چاہو دیکھو ینقلب لوٹ آئے گی الیک تمہاری طرف البصر نگاہ خاسئا تھک کر خاسئ کا لفظ جو ہے یہ خے سین حمزہ سے خسأ نظر کا تھکنا اور ویسے معنی ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دور پھینکنا دھتکارنا یعنی تمہاری نگاہ ایک طرح سے دھتکار دی جائے گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تھک جائے گی وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی کیونکہ جب انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پہ لگاتا ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے نگاہ بھی تھک جاتی آنکھیں دکھنے لگتی عاجز ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ کوشش بھی کریں تو مزید دیکھ نہیں سکتے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا دیکھو کہ اس کے بعد مزید دیکھ نہ سکو تب بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ تم اللہ کی اس تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی کوئی فطور کوئی رکھنا کوئی تفاوت کسی چیز کا اوپر نیچے ہونا کسی چیز کا بے مقصد ہونا بے غرض ہونا دیکھ سکو کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کوئی بھی چیز بے ضابطہ نہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے نقص اور فساد کا مجموعہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہے باقی کسی چیز کو آزادی نہیں ملی سورج کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی چاہے تو الٹی طرف چلے اور کبھی چاہے تو اپنی چال بدل دے ستارے اپنی مرضی نہیں کر سکتے سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا حالانکہ ایک انسان کے مقابلے میں ایک سمندر کا سائز آپ دیکھیں اس کی قوت آپ دیکھیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈسپلن میں ہے اس کو نہیں توڑتا جہاں تک اس کی لہروں کو آنا ہوتا بس وہیں آ کے رک جاتی اس سے آگے نہیں جاتی پہاڑوں کو آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں ہر چیز اپنے طریقے پر اپنی حدود کے اندر ہے ایک ضابطے میں ہے ایک قاعدے میں ہے اپنا مقرر کام کر رہی ہے کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی اپنی حدود میں سورج کو آپ دیکھیں جس میں کئی لاکھ زمینیں سما جائیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دن آنے کے بعد پھر دوبارہ رات آ جائے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ایک سے ایک چیز بڑی، ایک سے ایک چیز انوکھی، ایک سے ایک چیز عظیم، لیکن کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ کو وہ ترتیب سے باہر نکلتے نظر نہیں آئیں گے۔ کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج کو رات کو اور چاند کو دن کو نکلنا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیے، ایک طرف بتایا گیا کہ رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں، پھر کہا فطور نہیں، اور پھر کہا کہ غور کرو تو تم کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے، کچھ بھی پا نہیں سکو گے۔ آسمانوں کو دیکھو، قرآن مجید میں آتا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج، آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ کوئی رکھنا نظر نہیں آتا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، کوئی ستارہ سیارہ اپنا مدار چھوڑ کے ہمارے سر پہ آ نہیں گرتا، ورنہ زندگی ممکن نہ ہوتی۔ زمین سے کئی گنا بڑے سائز کے بھاری بھرکم سیارے، صرف ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں بھی جو سیارے ہیں، اس میں زیادہ تر سیارے زمین کے سائز سے کہیں بڑے ہیں، اور وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں لاکھوں سال سے جب تک اللہ چاہے گا وہ اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، یا اپنے دائرے کو چھوڑ کر ہر وقت دوسروں کے دائرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس پر جو دوسروں کو ملا ہے۔ اپنے کام سے ہمیں کم دلچسپی ہوتی، اس سے زیادہ ہوتی جو دوسرے کر رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی، وہ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے جو دوسروں میں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کی فکر نہیں، لیکن اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے ضرور پڑیں گے۔ اسی سے پھر فساد ہوتا ہے، اسی سے ظلم ہوتا ہے، اور اسی سے احسن عمل اسوا عمل میں بدل جاتے ہیں۔ کائنات کیوں اتنی پرسکون ہے؟ ہر چیز کیوں اتنی خوبصورت ہے؟ ستاروں کو دیکھیں تو ایک خوشی ہوتی، سمندر کو دیکھیں ایک سکون ملتا ہے، حالانکہ اس کے اندر زبردست قسم کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پرسکون منظر دیتا ہے۔ درختوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی، یہ اس لیے کہ ہر ایک اپنی حدود کے اندر، ہر ایک ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے اللہ نے اسے چاہا ہے۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سمندر کا پانی کہیں رک کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر زمین ہمارے پاؤں کے نیچے تھمے نہیں تو کیا کریں گے؟ اگر رات جا کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر بارش تھم کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ کون کر رہا ہے، اور یہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں، سب کس کی بات مان رہے ہیں، اور ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سات آسمانوں کی بات کی گئی، اور پھر ان سب چیزوں کے اندر پائے جانے والے ڈسپلن کی بات کی گئی؟ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی احسن عمل کیسا عمل ہوتا ہے، اس کی مثال اور اس کی علامات کائنات میں دیکھو، اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں دیکھو کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے، ہر چیز کس طرح اپنی خاص حد میں کنٹرولڈ۔ ظلم اور فساد اور فتنہ اور خرابی اور یہ سارے غلط کام کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کو، اپنی زبان کو، اپنے اختیارات کو جب حدود کے اندر نہیں رکھتا، جب وہ حدود سے باہر نکلتا ہے، جب وہ اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں رہتا، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور چیزوں میں جا مداخلت کرتا ہے، وہ بندہ بننے کی بجائے خدا بننا چاہتا ہے، اس سے عاجزی مطلوب تھی، وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، یہاں سے فساد ہوتا ہے، یہاں سے خرابی آتی ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اطاعت کی، ایسی ہی اطاعت کی جیسی یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے۔ تو جنت میں جانے والے اپنے اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہیں، اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو نظام اوقات مقرر کیا دن رات کا، عبادات کا، اس ڈسپلن کی بھی پوری پابندی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ صبح سونے سے لے کے جاگنے تک پانچ نمازیں جو ہیں ہماری، وہ کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ ڈسپلن کی پابندی کرو، جو اللہ نے اوقات میں ڈسپلن رکھا اس کو فالو کرو۔ رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں؟ حج کا موسم کیا بتاتا ہے؟ زکات کیا یاد دلاتی ہے؟ ڈسپلن، جو کام جب کہا گیا ہے کرنے کو جب ہی کرو، اور اگر جب نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ احسن عمل من مانی پہ مبنی عمل نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں، جب دل چاہے جو چاہے کریں، جو دل نہ چاہے تو نہ کریں، چھوڑ دیں اور کہیں اللہ غفور رحیم ہے، ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ ایسے عمل آسان عمل نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ دن کو چاہتا ہے، وہ دن میں ہی قبول ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے. کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو کرنا ہوتے ہیں، وہ رات ہی میں قبول ہوتے ہیں، وہ دن کو نہیں ہوتے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک طریقہ مقرر ہے. اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، زکات، فرائض، عبادات اس طریقے پر نہیں جو بتائے گئے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح ہماری ازدواجی زندگی کے معاملات، حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں، جائز اور ناجائز جو کچھ بتایا گیا، اگر اس چیز کی بھی پابندی نہیں ہوگی تو قبول نہیں. حضرت ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ احسن عمل کس کا ہے تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا. حرام اصل میں کیا ہے؟ جس چیز میں شدت کے ساتھ ناپسندیدگی پائی جاتی، جو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں کرنا یہ، اگر کوئی شخص اس سے نہیں رکتا تو اس کا عمل احسن نہیں ہو سکتا، خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ امتحان میں فیل ہے.